چشمدار آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمدار میرے مولا جاتے ہیں قبر زہرا پر ہائے کر بے امام زمان.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا
فقدر عليه इसके अलावा सेहत फाउंडेशन हॉस्पिटल, मेहदिया हॉस्टल और बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के भी निगरान हैं। अगर आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ मालूमात मजीद हासिल करनी हो तो इनकी वेबसाइट है amehdi.org, आप उस सिलसिले में उसको चेक कर सकते हैं। चूंकि मौलाना ना कि सिर्फ एक आलम दीन के तौर पर बल्कि सियासी और माशी माहिर भी हैं, इसलिए वो दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में इन मौजूआत पर तकरीर करते हैं। इनका एक इस सिलसिले का मुस्तकिल प्रोग्राम जाविया भी है, जो कि आप इनकी वेबसाइट पे मुलाहजा कर सकते हैं। मौलाना जैसे माहिर माशियात और सियासियात से इस्तेफादा करने के लिए हम लोगों ने इस सेमिनार का इनकाद किया है, क्योंकि आज के मौजूदा दौर में हम शिया मुसलमानों को जिन मुश्किलात का सामना है और हम लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जिस तरह से जुल्म का शिकार हैं और शहीद हो रहे हैं और मजहबी तालीमी सकाफती और माशी तौर पर तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मिल बैठ कर मौलाना जैसे माहरीन से इस्तेफादा हासिल करें और अपना लाहे अमल तय करें। मौलाना के खिताब के बाद सवाल और जवाब का सेशन भी होगा। आप हजरात से दरख्वास्त है कि जो क्वेश्चंस आप पूछना चाहें वो एक पर्चे पर लिख करके हमारे वॉलंटियर्स को दे दें तो वो मौलाना तक पहुंच जाएंगे। अब मैं मौलाना से दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी अपने तजिए से हम सब लोगों को आगाह करें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين اقبل في درود بليغة محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى
محمد عزيزان محترم سب سے پہلے تو خدا تعالیٰ کی انتہائی شکر گزار ہیں اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جہاں مادہ پرستی نفس پرستی اور اس دنیا کی مشغولیتیں موجود ہیں اس عظیم الشان مشکل کے باوجود خدا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کہیں پر بیٹھیں اپنے دین کے بارے میں سوچیں دوسرے مسلمانوں کے بارے میں سوچیں اور اس کے ذریعے سے اپنی ذمہ داری کو انجام دے سکیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس روایت کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من اصبح ولم يهتم بامور المسلم فليس بمسلم، جو مسلمان شب روز گزارتا رہے اور دوسرے مسلمانوں کی امور پہ غور نہ کرے فرمایا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔
مومن کی ایک اور خاصیت بیان کرتے ہیں روایات کے اندر اور کہتے ہیں کہ المومنوں کہی سن، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن آگاہ ہوتا ہے، مومن بے خبر نہیں ہوتا۔ مومن کو اطلاع ہوتی ہے کہ وہ کس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اپنے ماحول کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے لیے حکمت عملی بناتا ہے۔ اس اعتبار سے میری رائے یہ رہتی تھی کہ ایک مومن ہونے کے ناطے بھی، ایک اچھا مسلمان ہونے کے ناطے اور بالاخص اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معتقد ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سمجھیں اور معاشرے کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے، اس کے مسائل کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی رائے حل ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ یہ پروگرام جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے، اس کے اندر ہم مجموعی طور پر جو شیعت کی صورتحال ہے دنیا کے اندر، جو کرنٹ سیناریو ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے اندر جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان چیلنجز کے مقابلے میں جو سولوشنز ہمارے پاس ہو سکتے ہیں ان سولوشنز کو ہم یہاں پہ بیان کریں گے. پہلا سیشن 45 منٹس کا ہوگا جس میں تقریباً 2-3 منٹ گزر چکے ہیں اور باقی میں ہم اس کو کم از کم چیلنجز کو بیان کر پائیں گے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ. اس کے بعد ایک بریک ہوگا آپ کے پاس, اس بریک کے بعد دوبارہ دوسرا سیشن شروع ہوگا وہ بھی 45 منٹس کا ہوگا اور اس کے بعد پھر کوشچن آنسر سیشن ہوگا جس کے اندر آپ اپنے لکھے ہوئے سوالات کو میرے پاس بھیج پائیں گے اور ان ریٹن کوشچنس کو میں جہاں تک پاسبل ہوا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. اس موقع پہ ہم عرض کر دیں گے کہ آپ سوالات کس طرح سے لکھیں تاکہ کہ ہم کم از کم وقت میں اس کام کو کر سکیں اور کوئی سوال ایسا نہ ہو جو جواب دیے بغیر رہ جائے. تو ہم اپنے کام کو شروع کرتے ہیں. ایک بار پھر وقت کے امام کی نصرت کو حاصل کرنے کے لیے, ان کی تائید کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد والے محمد پر. میں بالکل اسٹارٹنگ میں ایک دعویٰ کرتا چلوں, وہ یہ کہ 1400 سال دین اسلام کی تاریخ میں کوئی موقع اس سے زیادہ شیعت کی طاقت کا نہیں آیا تھا. 1400 سال دین اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو اتنی طاقت نصیب ہوئی ہے. میں آپ کو اس وقت انتہائی سکون سے کہہ سکتا ہوں اور آپ بھی اس بات کو انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں اور آپ متفق ہوں شاید کہ ہم اس وقت دنیا کی سپر پاورز میں سے ہیں. اگر نہ اونلی سپر پاور ہوں, اس وقت ہم دنیا کی سپر پاورز میں سے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سپر پاور بننے کے لیے جو کچھ چاہیے ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ اس وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس موجود ہے. اس کو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور ممکن ہے کوئی اس کے اندر کوئی اور اوپینین بھی رکھتا ہو. تھوڑا سا آپ کو تاریخ میں لے کے جاؤں گا اور اس تاریخ کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے جس میں سے کچھ پوائنٹس کئی دفعہ دوسری جگہوں پہ بھی کہہ چکا ہوں, ہم اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جس پر ہم یہاں پر ہیں. جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو تھوڑا سا کچھ لوگوں کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا خشک موضوع بن جاتا ہے, لیکن بہرحال اس کوشش کو انجام دینا انتہائی ضروری ہوگی. اور میری آپ سے صرف ایک درخواست ہوگی کہ آپ تمام تر بیک گراؤنڈ کی آوازوں کے باوجود توجہات کو اس طرف رکھیے گا تاکہ انشاءاللہ میں بھی اپنے کام کو انجام دے سکوں اور آپ بھی اپنے کام کو انجام دے سکیں. ظاہر بیک گراؤنڈ میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ عبادات انجام دے رہے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ میری نظر اس طرف نہ جائے اور میں کنسنٹریٹڈ رہوں. اللہ کی طرف سے ایک بار پھر توفیقات کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شیعت کی تاریخ اس اعتبار سے عجیب ہے کہ شیعت کا آغاز انتہائی تنہائی سے ہوا ہے, انتہائی قلت عوام و انصار کے ساتھ ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ہم شیعت کو اسلام سے علیحدہ نہیں دیکھتے, وہی جو اسلام کی تاریخ ہے وہی شیعت کی تاریخ ہے, لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیعت ایک خاص فکر تھی جو دین اسلام کے ساتھ چلی لیکن اس کو ابتدائی زمانے سے ہی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ظاہر ہے کہ ہمارا اشارہ اس مشکل کی طرف ہے جو ختم مرتبت کی وفات کے بعد دین اسلام کے اندر داخل ہو, اور اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا المومنین کے حامیوں کی تعداد انتہائی کم تھی. ہمارے پاس مختلف روایات اس سلسلے میں موجود ہیں کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے واقعاً امیر المومنین کی نصرت کی. تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ 10 سے کم لوگ تھے, انگلیوں کی تعداد سے کم لوگ تھے جو میدان کے اندر عوام و انصار کے طور پر باقی رہ گئے تھے. جس طریقے سے ابتدائی حالات پیش آتے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, کس طریقے سے سید الشہداء کے ساتھ مشکلات پیش آئیں اور اس سے پہلے ایام کی مناسبت سے بھی اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو وہ سختیاں کہ جو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے برداشت کی, ان کی ذات مقدس پر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. اور مظلومیت کا وہ عالم کہ ان کو کہنا پڑا کہ میرے جنازے کے اوپر دشمنوں میں سے کوئی نہ آئے اور وہ رات کی تاریکی میں دفنایا گیا, اور ان تمام چیزوں کے اندر راز موجود ہیں کہ کیوں قبر پنہاں ہے, کیوں رات کی تاریکی میں دفنایا گیا, کیوں بی بی نے یہ نصیحت یا وصیت فرمائی, ان سب میں راز موجود ہے. اس کے بعد جو کچھ ان کی اولاد طاہرہ کے ساتھ پیش آتا رہا وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ میدان کربلا کے اندر سید الشہداء کس مظلومیت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, کس طرح ان کی شہادت داخل ہو رہی تھی. اچھا, یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ شیعت کی ابتدا بہت مشکلات کے ساتھ تھی, عوام و انصار کی بہت کمی تھی. اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ آئمہ اطہار علیہ السلام مسلسل زندانوں میں گئے, مسلسل سختیوں کو برداشت کرتے رہے, ظاہر ہے اگر ہمارے پاس یہ حقیقت موجود ہے کہ ہمارے ساتھ میں امام نے طویل سختیاں برداشت کی ہیں, زندانوں کے اندر گئے ہیں, اگر شیعہ واقعا طاقتور ہوتی تو کیوں امام معصوم زندان کے اندر رہتے؟ اس کے بعد غیبت کا ہو جانا اس بات کی واضح علامت ہے کہ شیعہ کے پاس طاقت نہیں تھی. اگر شیعہ کے پاس طاقت ہوتی تو غیبت کی کوئی وجہ نہیں ہونا چاہیے. خدا اپنی حجت کو پردہ غیب میں رکھنے کے لیے نہیں بھیجتا ہے, خدا اپنی حجت کو بھیجتا ہے تاکہ وہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے ہدایت دیں, لوگوں کو کمالات تک پہنچائے. یہ کہ وہ پردہ غیبت میں گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ کی طاقت میں انتہائی کمی واقع ہو رہی تھی. اب یہاں پر بہت خوبصورت ایک ڈسکشن ہے اور ایک تاریخی مرحلہ ہے جس کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی تاکہ ہم آج کے زمانے کو اچھا سمجھ سکیں. وہ یہ ہے کہ وہ مکتب فکر جس کے ماننے والے بعض مقامات پر 20 بھی نہیں تھے, 100 بھی نہیں تھے, اور مولانا چھٹے امام کی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ فرمایا اگر بھیڑ بکریوں کے اس ریوڑ کے برابر بھی میرے ماننے والے سچے ہوتے تو میں قیام کرتا. اور وہ شخص کہتا ہے کہ ان بھیڑ بکریوں کی تعداد 18 یا 20 کے قریب تھی. وہ مکتب فکر جس کے حامی 20 بھی نہیں تھے, وہ مکتب فکر جس کے ماننے والے کی مظلومیت یہ ہے کہ اس کے سچے ماننے والے 30 بھی نہیں ہیں, اور یہ جو امام کا جملہ ہے یہ 125 سے 150 ہجرہ کے درمیان کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ماننے والے آج دنیا کے اگر نہ کہوں تمام ممالک کے اندر ہیں, اکثر ممالک کے اندر موجود ہیں. اس کے ماننے والوں کے پاس دنیا کی مضبوط ترین حکومت ہے, اس کے ماننے والے اس وقت سپر پاور کی ایک حیثیت میں ظاہر ہو رہے ہیں. یہ بیچ کا وقت کیسے گزرا ہے, یہ ٹائم کیسے گزرا ہے, اور کن ایلیمنٹس نے ہمیں وہاں سے اٹھا کر یہاں تک پہنچایا, اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بس ہم غیبت کبرا کو سوچتے ہیں جب ہمارے پاس تعداد اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے مظلوم امام کا دفاع کر سکیں, اور آج کے زمانے کو سوچتے ہیں جب دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اس مکتب فکر کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو چکی ہیں. یہ بیچ کا وقت کیسے گزرا ہے, اس کو کس نے موبلائز کیا ہے, اس کو کس نے لیڈ کیا ہے, کس نے اس کو گائیڈ کیا ہے, یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ دورانیہ جس کو ہم غیبت کبرا تعبیر کرتے ہیں بالاخص دیکھنے کی ضرورت ہے. کون سا انسٹیٹیوشن تھا جو اس کو لیڈ کر رہا تھا, کس انسٹیٹیوشن نے اس کو گائیڈ کیا ہے, اور عجیب بات یہ کہ اس کا کوئی سینٹرل آفس نہیں تھا, اس کا کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں تھا, اس کا کوئی آفیشیل گائیڈ نہیں تھا, اس کے باوجود یہ چل رہا تھا. نہ صرف چل رہا تھا بلکہ ترقی پا رہا تھا, اور کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ ترقی پا رہا ہے. صحیح, یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں بہت آسانی سے کہ ان آفیشلی ظاہر ہے کہ باضابطہ طور پر جو اصلی ہدایت اور قیادت تھی وہ وقت کے امام کے ہاتھ میں تھی, گرچہ پردہ غیب میں رہتے ہوئے, لیکن روئے زمین کے اوپر جو ان آفیشل قیادت تھی وہ چند ایسے محققین کے ہاتھ میں تھی, اسکالرز کے ہاتھ میں تھی جو امام معصوم کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. مجھے ان کے سوا کوئی شیعہ قوم کا قائد اس موقع پر نظر نہیں آتا. ہمارے پاس کوئی بادشاہت نہیں تھی, ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں تھی, ہمارے پاس کوئی فوج نہیں تھی, کون اس مکتب فکر کو لے کے چلتا تھا؟ چند محققین تھے جن کو ہم علماء کا نام دیتے ہیں, مراجعین کا نام دیتے ہیں, محققین کہنا چاہتے ہیں, یہ لوگ تھے جو اس مکتب فکر کے رہنما اور اس کے حاجی بنے ہوئے تھے, اور میں نے کہا کہ اصل ہدایت تو وقت امام کے ہاتھ میں تھی. ان لوگوں نے کن ایلیمنٹس کی بیس پر یہ ہدایت کی ہے, ان کا ہدایت دینے میں جو اہم ترین طریقہ کار تھا وہ کیا تھا, کیا دیکھتے ہوئے؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے پاس دولت نہیں تھی, ان کے پاس حکومت بھی نہیں تھی, طاقت اور دولت کے نہ ہوتے ہوئے یہ لیڈرشپ کیسے کر رہے تھے؟ آج آپ دنیا کے اندر موجود ہیں, اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ کے پاس دولت ہے تو آپ لیڈر ہیں, اور اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو آپ لیڈر کیسے ہیں؟ پھر یہ آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا اپنے ذہن کے اندر مجھے اور آپ کو, کہ ہم یہ بات سمجھ سکیں. تو مجھے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ان پوائنٹس نے ان کو لیڈر بنایا ہوا تھا. پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے سب سے اہم, وہ یہ کہ یہ اہل بیت کے علوم کے مالک تھے, وارث تھے, لوگوں نے علوم اہل بیت کے وارث ہونے کے ناطے ان کو لیڈرشپ دی ہوئی تھی. ان کا دعویٰ تھا کہ ہم علوم اہل بیت کے وارث ہیں، ہم نے ان علوم کو حاصل کیا ہے. لوگوں نے اس دعوے کے مقابلے میں کہ وہ علوم اہل بیت کے وارث تھے، ان سے سیکھے ہوئے تھے، ان کو اپنی لیڈرشپ دی ہوئی تھی. یہ پہلا پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا تقویٰ اور پرہیزگاری ان لوگوں کو لوگوں کے سامنے احترام دلوا رہا تھا. یہ جو کوئی بھی کلاس تھی، محققین، علماء، مراجع، مقلدین، جس کسی کو بھی آپ تعبیر کریں، ان کو کیوں احترام مل رہا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ علوم اہل بیت کے وارث تھے. دوسری بات یہ کہ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں اپنے زمانے میں سر فہرست تھے، اس وجہ سے لوگ ان کو احترام دے رہے تھے. اچھا، اس تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن میں ایک پوائنٹ کو علیحدہ کر کے آپ کی خدمت میں خاص کر عرض کرتا ہوں. وہ یہ کہ یہ لوگ بے لوس خدمت گزار تھے، اپنی ذات کے لیے کام نہیں کر رہے تھے، اپنے دین کے لیے کام کر رہے تھے، بے لوس تھے. ان دو تین عوامل کی وجہ سے لوگ ان کو لیڈرشپ دیتے تھے، علوم اہل بیت کی وجہ سے، اہل بیت سے رابطے کی بنیاد پہ، ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر، ان کے بے لوس ہونے کی وجہ سے. لوگ جانتے تھے یہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے، یہ لوگ اپنے مکتب فکر کے لیے کر رہے ہیں، یہ اس مکتب کے ماننے والوں کے لیے کر رہے ہیں، اس وجہ سے لوگ ان کو لیڈرشپ دیتے تھے. لیکن اس زمانے کے باوجود لیڈرشپ کوئی اتنی طاقتور نہیں تھی کہ حکومت بن سکے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. شاید بہت مظلومیت کے عالم میں زندگی گزارتے تھے. شاید جو طاقت ملنے کا چیپٹر ہمیں نظر آتا ہے وہ 16ویں صدی میں نظر آتا ہے، اس سے پہلے نظر نہیں آتا. 16ویں صدی عیسوی کے اندر، اس سے پہلے ہمارے سامنے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں جن کو میں نہیں دہرانا چاہوں گا. مثال کے طور پر صرف اتنا سا سوچ لیجیے، غیبت کبریٰ کے فوراً بعد آنے والے مہاراجے میں ایک شیخ طوسی تھے. شیخ طوسی بغداد کے اندر رہا کرتے تھے، اور ایک موقع پر بغداد کے ایک گروہ نے مرجع تقلید کے گھر پہ حملہ کیا، ان کے کتاب خانے کو آگ لگا دی، ان کے سارے مدرسے کو نظر آتش کر دیا، اور وہ وہاں سے اٹھ کر نجف اشرف تشریف لائے. پہلے مرجع تقلید جس نے نجف اشرف کے اندر آ کر اس کو حوض علمیہ بنایا وہ شیخ طوسی تھے. کمزوری کا یہ عالم تھا، اس مشکل میں رہتے تھے. اس کے بعد وہاں سے کام کرنا شروع کیا. اگر کوئی انسٹیٹیوشن کی بات کرے تو شیعت نے جو پہلا انسٹیٹیوشن تشکیل دیا جس کے ذریعے سے اپنا کام کو بڑھانا شروع کیا وہ نجف اشرف کا حوض علمیہ تھا، جو ابھی تک مجھے بات سمجھ میں آتی ہے. یہ ہمارا ان آفیشل سینٹر بننا شروع ہوا، اور یہاں سے کام شروع ہوا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کن وجوہات کی بنیاد پر لوگ ان کو احترام دیتے تھے، کیوں ان کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ کرتے تھے. اس کے بعد ایک جگہ جہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ کام بنیادی طور پر آگے بڑھا ہے، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. پہلے یہ نپٹا لیں اپنے کام کو کرنے، اس کے بعد میں پھر بولنا شروع کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کام شروع ہوا، اور اس کے بعد جو چینج بہت بڑا آیا وہ 16ویں صدی عیسوی میں آیا. اس سے پہلے کوئی حکومت ایسی نہیں بنی تھی جس نے اس مکتب فکر کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اچھا کیا ہو. 70-75 سال کے لیے ایک حکومت بنی تھی، آل بویا یا آل بوئے نام کر کے، ایران کے شمالی علاقوں میں. اس کے تعلقات کسی حد تک شیعہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. اس کے علاوہ مجھے کوئی قابل قدر حکومت نظر نہیں آتی جس کے تعلقات اچھے رہے ہوں. یہاں تک کہ 16ویں صدی عیسوی کے اندر، بالکل اس وقت جب ہندوستان کے اندر مغل حکومت قائم ہو رہی تھی، اس سے تھوڑا پہلے ایران کے اندر صفوی حکومت قائم ہوئی تھی. صفوی حکومت کے دوسرے اور تیسرے بادشاہ نے اپنے آپ کو اعلانیہ طور پہ شیعہ ظاہر کیا، اور پہلی دفعہ ایک حکومت اس مکتب فکر کے ساتھ وابستہ ہو گئی. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا. میں نے عرض کیا اس سے پہلے اگر ہوا تو صرف ایک خاندان تھا، وہ چند سالوں کے لیے تھا، اور اس سے زیادہ کوئی طاقت مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی قابل ذکر طاقت رہی ہے. اس زمانے کے کچھ عرصے کے بعد ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہیں، جنہوں نے شیعیت کو اپنے اناؤنس کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہندوستان کی بہت بڑی مغل امپائر کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھیں. صفویوں کے دور میں شیعیت کو احترام ملا، علماء کو کچھ طاقتیں ملی ہیں، لیکن قطعاً اس حد میں نہیں ہیں کہ وہ حکومت کے اوپر آ سکیں اور حکومتی نظام ہم کہہ سکیں کہ شیعہ نظام تھا، گرچہ بادشاہ بہت احترام کرتے تھے. یہ دور بھی گزرتا چلا گیا، تقریباً 250 سال اسی عالم میں گزرا، یہاں تک کہ صفوی آخر میں کمزور پڑنا شروع ہوئے اور ان کے بعد اور دوسری حکومتیں بننا شروع ہو گئیں. پہلی دفعہ جب باضابطہ طور پہ نظر آتا ہے کہ شیعت نے سیاست کے اندر بہت بڑا کوئی کام انجام دیا ہو جس کو آپ ایک چیلنج کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، شاید وہ مشہور معروف واقعہ جس کو ہم تمباکو کا واقعہ تعبیر کرتے ہیں، جس میں آیت اللہ شیرازی نے ایک موقع کے اوپر ایک اسٹانس لیا، انہوں نے ایک فتویٰ دیا اور لوگوں سے کہا کہ تمباکو کا استعمال کرنا اس وقت حرام ہے، اور اس کی پوری ایک کہانی ہے، اس کا ایک پورا پس منظر ہے. اس موقع پر پہلی دفعہ ایک شیعہ مرجع تخلیق کی طاقت دنیا کے سامنے ظاہر ہوئی ہے، اور اس کا ایک سمبولک ایونٹ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ واقعہ پیش آ گیا اور آیت اللہ شیرازی کو کامیابی نصیب ہوئی تو لوگ ان کے پاس آئے اور ان کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو آپ کے اس فتویٰ کے نتیجے میں مسلمان اتنے بڑے شر سے محفوظ ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ آیت اللہ شیرازی کسی سوچ میں پڑ گئے، اور کچھ کچھ کا کہنا ہے کہ شاید انہوں نے گریہ کیا، درود بھیجے گا محمد والے محمد. اللهم صل على محمد محمد وعجل فريق. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. کہتے ہیں کہ ان کے پاس آئے اور ان کو مبارکباد پیش کی کہ آپ کے فتویٰ کی وجہ سے یہ تبدیلی واقع ہوئی، تو کہتے ہیں کہ وہ کسی سوچ میں پڑ گئے یا مثال کے طور پر انہوں نے گریہ کیا، تھوڑا سا روئے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی پریشانی کس بات پر ہے، انہوں نے کہا پریشانی اس بات پر ہے کہ اب ان طاقتوں کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمانوں کا اصلی قلعہ کون سا قلعہ ہے جس کا ان کو مقابلہ کرنا ہے. اس سے پہلے یورپینز بادشاہوں سے لڑ رہے تھے، علماء سے نہیں لڑتے تھے، علماء سے تقریباً گریز کرتے تھے لڑائی سے. اس کے بعد ان کی کنسنٹریشن، ان کی تمام تر اٹینشنز علماء کی طرف گئی کہ یہ وہ کلاس ہے جس کو ہم ابھی تک کنٹرول نہیں کر پائے. کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا بڑا قدم تھا جو شیعہ کی طرف سے سیاست کے میدان کے اندر لیا گیا تھا. اس سے پہلے اور بھی بہت ساری تعبیرات ہیں، شاید اس میں ایک اچھا انالیسس ڈاکٹر کلیم صدیقی کا ہے. اگر آپ ان کی بک جو پولیٹیکل تھاٹس کے اوپر ہے اس کا جائزہ لیں تو اس کے اندر کم سے کم 2 چیپٹرز مجھے یاد آتا ہے ایسے تھے کہ جو اس دور کا ایک اچھا انالیسس کر رہا ہے، وہاں سے آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ فردر ہوتی رہی ہے، علماء نے اپنی طاقت کے اندر اور اضافہ پاتے دیکھا ہے. آپ کے ذہن میں وہ واقعہ بھی موجود ہوگا کہ خود شاہ ایران کی بیوی نے بادشاہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور بادشاہ سے کہا کہ جب تک مرجع تقلید کا حکم موجود ہے وہ اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی. اور مشہور معروف اس نے جملہ کہا، اس نے کہا کہ جس کے فتوے پر میں تمہارے لیے حلال ہوئی ہوں اس نے مجھے اس کام سے روکا ہے تو میں نہیں کر سکتی، اور میں اس کی حکم کی مخالفت کروں تو پھر مجھے تمہارے نکاح کے اوپر بھی شک کرنا پڑے گا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح میں رہوں یا نہیں رہوں. تو یہ مرجع تقلید کی طاقت تھی، اور بادشاہوں نے بھی احساس کیا کہ مرجع تقلید کی طاقت بے انتہا زیادہ ہے. دشمنوں نے بھی احساس کیا، انہوں نے حملات کا رخ کیا. دوسری طرف سے مراجع نے اپنے کردار کو اور زیادہ معاشرے کے اندر مؤثر بنانے کی کوشش کی. کچھ ہی عرصے کے اندر پہلی ریاست جس کے اوپر علماء کے سیاسی کردار کا واضح اثر ظاہر ہوا وہ ایران کے اندر تھا 1909 کے قریب، جب وہاں پر ایک انقلاب پیش آیا جس کو وہ لوگ انقلاب مشروطہ تعبیر کرتے ہیں، کہ بادشاہ سے کہا گیا کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے حکومت کرے گا، اور اس موقع پر ایک پارلیمنٹ بنانے کی کوشش کی گئی. البتہ اس پارلیمنٹ کی تصویر بہت مختلف تھی اس سے جو ہمارے ہاں پارلیمنٹس بنتی ہیں. ابھی بھی کچھ علماء معتقد ہیں کہ وہ تصویر زیادہ بہتر تصویر تھی. میں صرف آپ کی اطلاع کی خاطر عرض کرتا چاہ رہا ہوں, چونکہ مجھے یقین ہے کہ اس پارلیمنٹ کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چل پایا ہوگا. اس پارلیمنٹ کے اندر ریپرزنٹیشن پروفیشنز کے اوپر تھی. مثال کے طور پر لوہاروں کا ایک نمائندہ آئے گا, گھوڑا گاڑی چلانے والوں کا ایک نمائندہ آئے گا, کپڑے بننے والوں کا ایک نمائندہ آئے گا. تو وہاں پر نمائندگی لوگوں کے اوپر نہیں تھی کہ ایک علاقے کے کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ نمائندہ بھیجیں گے, بلکہ پروفیشنز کے اوپر بیس کر کے نمائندگی دی گئی تھی. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید موجودہ ڈیموکریٹک پیٹرن سے زیادہ وہ اچھا پیٹرن تھا, جس کے اندر وہ لوگ نمائندگی میں آتے تھے جو دوسروں کے مسائل کو سمجھنے کی اہلیت بھی رکھتے تھے, وہ اپنی کلاس کے مسائل کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے تھے. بہرحال یہ ایک آپشن کے طور پر آپ سوچ سکتے ہیں. وہ پارلیمنٹ بنی, بادشاہ کے مقابلے میں کچھ کامیابیاں نصیب ہوئیں, لیکن اس موقع پر ایک اور واقعہ بھی پیش آیا. وہ یہ کہ جس عالم نے یہ آئیڈیا دیا تھا, وہ جب عراق سے ہجرت کر کے ایران آ رہے تھے تاکہ اس پوری موومنٹ کی لیڈرشپ کریں, ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا. یہ 1909 کے قریب پیش آیا. اسی زمانے میں اور بہت سارے ایونٹس بھی پیش آ رہے تھے. اگر آپ تصور میں لا سکیں تو ہم تقریباً فرسٹ ورلڈ وار کے تھوڑا پہلے کی بات کر رہے ہیں. اسی وقت تیل برآمد ہوا اور مڈل ایسٹ کی ایکویشن چینج ہو گئی, مڈل ایسٹ کی حیثیت چینج ہو گئی. اسی کے ساتھ ساتھ اسی دوران میں وہابیت سعودی عرب کے اندر, جس کو بعد میں سعودی عرب کہا گیا, پہلے اعجاز کہتے تھے, وہاں پہ طاقت پا رہی تھی. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک طرف سے یہاں علماء اپنی طاقت میں اضافہ کر رہے تھے اور سیاست میں براہ راست دخالت دے رہے تھے, اور دوسری طرف سے دنیا کی طاقتیں وہابیت کو تیار کر رہی تھیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. یہ کانفلکٹ اس طرح سے چلنا شروع ہو گیا. ادھر سے علماء نے کام کرنا شروع کیا جو زیادہ تر ایران اور عراق کے اوپر سینٹرلائز تھے, اور ادھر سے دنیاوی طاقتوں نے حجاز کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ایک اور بلاک کو تیار کرنا شروع کر دیا. کیونکہ میرا ارادہ صرف شیخ کی طرف دیکھنے کا ہے تو میں باقی کو نہیں دیکھ پاؤں گا, صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا تاکہ آپ کمپیئر کر سکیں کہ کس طریقے سے اس زمانے کا ماحول بن رہا تھا. یہاں بریکٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک مشورے کے طور پر آپ سے ایک بات کہوں گا, آپ تاریخ کا مطالعہ ورٹیکل طریقے سے مت کیجیے گا, ہمیشہ تاریخ کا مطالعہ ہارزنٹل طریقے سے کیجیے. ورٹیکل میتھڈ کیا ہے؟ مجھے کہ آپ ایک علاقے کو لیتے ہیں اور اس علاقے کی تاریخ 5000 سال پہلے, 4000 سال, 3000, 2000, 1000 اور آج یہاں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ تاریخ کا مطالعہ بہت کم لوگوں کو انسائٹ دے پاتا ہے. تاریخ کا مطالعہ ہارزنٹل ضروری ہے, وہ اس طریقے سے کہ آپ سوچیں 5000 سال میں اس پورے ریجن میں کیا ہو رہا تھا, اس کے بعد اس طریقے سے آہستہ آہستہ نیچے آئے گی. اور اس کا ایک سادہ سا نقصان آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی بننے کے لیے جو موومنٹ چلی ہے, شاید ہی کسی ٹیکسٹ بک نے آج تک لکھا ہو, جو میں ٹیکسٹ بک پڑھاتا رہتا ہوں پاکستان کے اندر, شاید ہی کسی ٹیکسٹ بک نے لکھا ہو کہ پاکستان کی موومنٹ میں کمیونسٹ موومنٹ کا کیا اثر تھا, جبکہ دونوں بالکل ہمسائیگی میں انجام پا رہی تھیں. اب ٹائمنگ بھی سیم ٹائمنگ تھی, ہمیں سوچنا پڑے گا اس سے بھی کیا کوئی اثر پڑا ہے یہاں پر. لیکن میں نے کسی ٹیکسٹ بک کے اندر اس بات کو نہیں دیکھا ہے. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ یہ مشکل بھی ہے, ہم چیک اسٹڈی کو جب تک ہارزنٹل نہیں کریں گے ہم نہیں کر پائیں گے. اس خاطر مجھے صرف ٹچ کرتے ہوئے کہنا پڑا دوسرے علاقوں کے اندر کیا ہو رہا تھا. بہرحال ایران کے اندر ہماری طاقت بڑھتی رہی, علماء کرام کی طاقت بڑھتی رہی, انہوں نے پبلک کے اندر پینیٹریشن کو اور بڑھایا, یہاں تک کہ دوسری بہت بڑی موومنٹ تقریباً 1951 میں 1951 میں حاصل ہوئی. اس دوران میں ایران میں بدترین ڈکٹیٹرشپ قائم کی گئی, زیادہ تر اس کی پشت پناہی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اسی کے لوگ کر رہے تھے. برطانیہ نے اس کی پشت پناہی کی اور اس ڈکٹیٹرشپ کو وہاں پہ پروان چڑھایا, جس کا کام یہ تھا کہ وہ اسلام کے تمام مذاہب کا انکار کرے. اس قسم کی چیزیں جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مثال کے طور پر اس زمانے میں حکم جاری کیا گیا کہ کوئی پردے دار عورت پردے کے ساتھ بازار میں نہیں آ سکی, اور اگر کوئی پردے دار عورت نظر آتی تھی تو اس کا پردہ کھینچ لیا جاتا تھا. اس زمانے میں حکم جاری ہوا کہ علماء, عام انسان, اس زمانے کے عام لوگ معمولاً لمبے لباس پہنتے تھے جو آج تک علماء کا لباس ہے, حکم جاری ہوا کہ کوئی یہ لباس نہیں پہن سکے گا, تو اگر کوئی لمبے لباس پہنے میں نظر آتا تھا تو اس کو بازار میں پکڑ کے اس کے لباس کو کاٹ دیا جاتا تھا اور کہا کہا تھا کہ آپ ویسٹ تک پہنیں گے، اس سے نیچے نہیں جائے گا. اب آپ کی دھرنی آپ سوچیں گے ناممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہو. مثال کے طور پر حکم جاری ہوا کہ سارے لوگ وہ جو معمولاً علماء ٹوپی پہنتے ہیں وہ ٹوپی نہیں پہنیں گے، ہیڈ پہنیں گے، اور ہیڈ سب کے سروں کے اوپر رکھا گیا. اس ٹائپ کی ڈکٹیٹرشپ اس زمانے میں انجام پا رہی تھی، اور یہاں سے علماء کا اثر رسوخ بھی بڑھ رہا تھا. 1951 کے اندر ایک ریولٹ ہوا جس کو انقلاب سفید تعبیر کیا جاتا ہے، ایرانی اس کو سفید کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں ڈاکٹر مصدق حکومت کے اوپر آئے اور بادشاہ کچھ وقت کے لیے ملک چھوڑ کے چلا گیا. اس کی قیادت آیت اللہ کاشانی کر رہے تھے. بہت امپورٹنٹ ایونٹ پیش آیا، لوگوں نے ان کی قیادت میں چلنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ہی عرصے میں مشکلات کے نتیجے میں 1953 میں مصدق کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور دوبارہ شاہ واپس آ گیا. یہ بھی پیش آیا. شیعت میں اس ٹائپ کی ڈیولپمنٹس ہوتی رہی جہاں پر حکومت نے، علماء نے حکومتی سطح پر اپنی طاقت کو کہیں نہ کہیں ثابت کیا. یہاں تک کہ وہ میجرمنٹ ہوا جو آج سے تقریباً 32-33 سال پہلے پیش آیا، اور 1979 کے اندر اسلامی انقلاب رونما ہوا جو امام خمینی کی قیادت میں ایک صحیح اسلامی حکومت تشکیل دینے کے اندر کامیاب ہوا. 1400 سال کے بعد پہلی دفعہ پہلی حکومت اتنی بڑی سطح پر بنی جس نے کہا کہ وہ اہل بیت کے ماننے والوں کی ہے، اور قانون کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو شامل کر دیا گیا. مجھے یہ لگتا ہے یہ میجر ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ اس ٹرننگ پوائنٹ کی اہمیت کو سمجھے تو شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ تھوڑا سا بڑا دعویٰ ہے، اس کو ذرا تحمل سے سماعت فرمائیے گا، پہلے اسٹیج میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ظلم اللہ کے رسول کی وفات کے بعد خاندان اہل بیت پہ ہوا تھا، اس ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت بڑا قدم 1979 میں اٹھایا گیا. کیوں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد قیادت کو منحرف کیا گیا تھا امامت سے، اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے قیادت کو دوبارہ امامت کی طرف لانے کی کوشش کی. اس نے کہا قیادت کا حق امام معصوم کے پاس ہے، اس بات کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا گیا. اس موقع پر امامت کو حکومتی مسائل سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس موقع پر امامت کو دوبارہ حکومتی مسائل کے اندر شامل کیا گیا. وہاں امام معصوم کے کلمات کو اقتدار سے دور کیا گیا، یہاں امام معصوم کے کلمات کو آئین کا حصہ بنایا گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس ظلم کے مقابلے میں بہت بڑی جد و جہد تھی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرف سے انجام پائی تھی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس سے پہلے وہ جو دنیا کے اندر شر پسند عناصر تھے جس کو ہم استکبار، استعمار یا کوئی بھی نام دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے آرٹیفیشل لیڈرشپ بنانے کے لیے بڑے اقدامات انجام دے دیے تھے. میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ پہلے جنگ عظیم کے بعد انہوں نے زمینہ تیار کر دیا تھا کہ اسلام کے سب سے بڑے مرکز پر یعنی حجاز کے اوپر ایک مصنوعی قیادت ایجاد کی جا سکے. انہوں نے اس مصنوعی قیادت کو ایجاد کیا اور اس کے ذریعے سے سیاسی اور معاشی مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کی. پوری دنیا اسلام کو کفر کے نعرے کے ذریعے سے تقسیم کر دیا گیا. پوری دنیا اسلام کے اندر ایک ایسے اسلام کو ترویج دینے کی کوشش کی گئی جس کا کوئی لوجیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، اور اس کے اندر دنیا کے مسائل کو جھیلنے کی طاقت بھی نہیں تھی. اور بدقسمتی سے وہ مصنوعی قیادت جس طرز حکومت کو لے کے چل رہی تھی وہ دنیا کا فرسودہ ترین نظام تھا، یعنی بادشاہت. مصنوعی قیادت کی سازش کو انہوں نے اس جگہ تک پہنچا دیا تھا اور مسلمان اس کے اندر ٹریپ ہو گئے تھے. یہاں تک کہ 1979 میں یہ ایونٹ پیش آیا اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو صحیح اسلام سمجھنے کی ایک امکان میں اثر ہوا. اب یہاں سے مقابلے نے رنگ بالکل تبدیل کر دیا، یہاں سے مقابلے کا رنگ بالکل تبدیل ہو گیا. اس سے پہلے جو مقابلہ ہو رہا تھا وہ یہ کہ کفر اور استکبار کے پاس، اہل بیت کے دشمنوں کے پاس حکومتیں ہی حکومتیں تھیں، اور میں کفر استقبال کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں فرقہ واریت کا نام دے رہا ہوں. ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس سارے انسٹرومنٹ تھے،
1979 میں اچانک اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ان انسٹرومنٹس میں سے کچھ چیزیں آنا شروع ہو گئیں جن سے اب تک محروم رکھا گیا تھا. اب ان کے پاس بھی ایک حکومت آئی, اب ان کے پاس بھی میڈیا آنا شروع ہو گیا, ان کے پاس بھی وسائل آنا شروع ہو گئے جو اس سے پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی آپ مسجدیت کا عالم سوچئے گا, آیت اللہ العظمہ بروجردی کے زمانے میں مسجد اعظم بن رہی تھی. آپ قوم تشریف لے گئے ہوں گے آپ میں سے اکثر لوگ, اور حرم میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے برابر میں مسجد اعظم دیکھی ہوگی. بی بی کی ذات پر درود بھیجے محمد وآل محمد. جب یہ مسجد اعظم تشکیل پا رہی تھی تو علماء کی ایک کونسل بٹھائی گئی, اور علماء کی کونسل سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا پیسہ ہمیں ڈونیشن کے طور پر ملا ہے, اور یہ کافی خطیر رقم تھی اس زمانے میں, میں کافی پہلے کی بات کر رہا ہوں, آیت اللہ بروجردی کا دور, کم از کم بھی 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں, اس سے زیادہ. کہا ہمیں ایک ڈونیشن کی اماؤنٹ ملی ہے اور یہ خطہ ہمارے پاس موجود ہے, یہاں پر ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ آپ آیت اللہ خمینی کی بصیرت کو یہاں سے دیکھیے گا. تقریباً 50 سال پہلے آیت اللہ خمینی کونسل میں موجود تھے, انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ریڈیو اسٹیشن بننا چاہیے. انہوں نے 50 سال پہلے تجویز دی جب ریڈیو ٹیکنالوجی کا مارکہ تھا اس وقت, کہا میرے خیال میں یہاں ریڈیو اسٹیشن بننا چاہیے. کہا یہ کیوں ہونا چاہیے؟ وہ جو صاف اور واضح جواب تھا وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو درس دیتے ہیں اس میں 50-60 لوگ ہوتے ہیں, 70 لوگ ہوتے ہیں, 100 ہوتے ہیں, 200 لوگ ہوتے ہیں, اگر ہم ریڈیو اسٹیشن کے اوپر جائیں گے تو ہم پورے ملک میں اپنی آواز پھیلا رہے ہوں گے, ہمیں ریڈیو اسٹیشن پہ جانا چاہیے. ظاہر کہ یہ تجویز وقت سے بہت پہلے کی تجویز تھی, اور کافی مشکل تھا لوگوں کے لیے کہ وہ اس تجویز کو سمجھ سکتے. بہرحال انہوں نے تمام تر خلوص کے ساتھ وہاں مسجد اعظم تشکیل دی. مسجد اعظم کا کردار بھی بہت اچھا کردار تھا, لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی کی فکر کس طرف لے کے جا رہی تھی. پروردگار عالم نے شاید ان کے خلوص نیت کی وجہ سے ان کو وہ وسائل دے دیے جو وہ اس سے تیس سال پہلے لوگوں کے سامنے پیشکش کے طور پہ رکھ رہے تھے. اس سے زیادہ بڑے وسائل خدا نے ان کو دیے. میں نے عرض کیا اس کے بعد مقابلے کا رنگ تبدیل ہو گیا. اس سے پہلے یہ تھا کہ ہم صرف اپنے آپ کا دفاع کر رہے تھے کہ اگر ہم پر کوئی بادشاہ ظلم کرے تو وہ ظلم نہ کر سکے. اس کے بعد یہ ہوا کہ دنیا کے تمام مظلوموں سے کہا گیا کہ اب تم پر کوئی بھی ظلم کرے گا ہم تمہارا دفاع کریں گے. ظلم کے مقابلے کو قم کی سڑکوں سے نکال کر پوری دنیا کی سطح پہ پھیلا دیا, ظالم کو للکار دیا گیا. یہاں سے شیعت کا ایک اور رنگ شروع ہوا ہے. دنیا بھر کے سامنے شیعت کا ایک اور انٹروڈکشن آیا, وہ یہ کہ شیعہ صرف کتابوں کے اندر بسنے والا مکتب نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کا زندہ ترین مکتب ہے. اور سب سے بڑا دعویٰ جو شیعت کا اس وقت کا دعویٰ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا, وہ یہ کہ یہ دنیا کا وہ واحد فرقہ ہے, میں مبالغہ رہی نہیں کروں گا, یہ دنیا کا واحد فرقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم ابھی تک وحی کے ساتھ رابطے میں ہیں. دنیا کے کسی فرقے میں یہ طاقت نہیں ہے, صرف شیعت کے اندر طاقت ہے. شیعت کہتا ہے کہ امام معصوم زندہ ہیں اور ہم امام معصوم کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے. اگر کرسچینٹی کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ رابطے اور ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے رابطے کا انکار کر رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم رابطے میں ہیں اور ہم ان کی ہدایت کو حاصل کر رہے ہیں. یہ باتیں دنیا کے سامنے آنا شروع ہوئیں. ان باتوں کی وجہ سے جہاں اثر و رسوخ بڑھا, جہاں پر اکیڈیمکس کے سامنے ہماری بات گئی, آپ یقین فرمائیے انقلاب سے پہلے لوگ ملا صدرہ کو نہیں جانتے تھے. خود ہمارے استاد ایک دفعہ نیو یارک کے کسی کانفرنس کے اندر گئے تو ان کو 20 منٹ دیا گیا لنچ بریک سے پہلے کہ آپ ملا صدرہ کے بارے میں 20 منٹ میں کچھ بیان کریں. لوگ نہیں جانتے تھے ملا صدرہ کون ہے. جب انہوں نے اسلامی فلسفے میں ملا صدرہ کو بیان کیا تو ان کو ایڈیشنل 1 گھنٹہ دیا گیا کہ آپ لنچ کے بعد 1 گھنٹہ اور بیان کیجیے گا کہ یہ کون سی شخصیت ہے. انٹروڈکشن ہوا مختلف جگہوں کے اوپر کہ شیعہ بھی ایک مکتب فکر ہے اور طاقتور مکتب فکر ہے. جہاں ہمارا انٹروڈکشن ہوا وہاں ہمارے چیلنجز بھی بڑھ گئے.
وہاں ہمارے چیلنج بڑھ گئے. یعنی مجاہد میں استاد ایک دفعہ کہتے تھے, کہنے لگے کہ انقلاب سے پہلے اگر ہماری کسی مسجد میں چند جوان آ جاتے تھے تو ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ دیکھو دین ترقی کر رہا ہے, یہ جوان بھی آ گیا. کہنے لگے اس وقت یہ عالم ہے کہ کم سے کم ایران کے اندر ملینز جوانوں کے وہ دین اسلام کی خاطر سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوئے, اور وہ ظاہر ہے صرف ایران کو دیکھ رہے تھے, ہم پوری دنیا کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آج مارکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر چار جوانوں کو لا سکیں گے یا نہیں لا سکیں گے, اب دنیا آپ سے صرف اتنا سا مطالبہ نہیں کر رہی, اب دنیا آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر برما میں بھی کوئی مظلوم پستا ہے تو شیعہ اس کی حمایت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اب ہم سے صرف یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا کہ مثال کے طور پر آپ چیریٹی کے اندر کتنے بیواؤں کو دیتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, اب آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کے بینکنگ سسٹم کے مقابلے میں کون سا سسٹم پیش کر رہے ہیں. اگر آپ کی بات پھیلی ہے اور آپ کی ڈیمانڈ بڑھی ہے تو آپ کے چیلنجز بھی بڑھ گئے ہیں. لہذا ان پیرامیٹرز کے اوپر جن پر آپ اور میں پہلے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے تھے کہ ہم نے محنت کر لی, ان پیرامیٹرز کے اوپر متوقف ہو کر رک جانا اب ممکن نہیں ہے. اور جو میں نے آپ کی خدمت میں سب سے پہلے عرض کیا تھا وہ میں دوبارہ آپ کے سامنے دہراؤں گا, خدا تعالیٰ نے ہمیں بہت کامیابیاں نصیب کی, پروردگار عالم نے اس ایک جدوجہد کے نتیجے میں شیعہ کو الحمدللہ رب العالمین بڑی کامیابیوں سے سرفراز کیا. تمام تر سازشوں کے باوجود, تمام تر دشمن کی حرکات کے باوجود, ان کی مکاریوں کے باوجود واضح طور پر دے سکتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں. اس وقت مملکت ایران نام کر کے شیعہ کی اور صحیح اسلامی فکر کی, پھر قواعد سے بالکل ہٹ کر جو میں ابھی آپ کی خدمت میں چیلنجز میں عرض کروں گا, اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی حد میں بہترین حکومت, دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں سے ایک حکومت ایران کی حکومت ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے پاس ہے. کتنا دشمن نے سازشیں کی عراق کی سرزمین پر اور پوری کوشش کی کہ عراق کی مملکت ایک ایسی حکومت میں تبدیل ہو صدام حسین کی قیادت میں اور صدام حسین کے بعد, کہ جو ہمیشہ اس جمہوریہ اسلامی ایران کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کام کرے. انہوں نے نہیں معلوم کتنی انویسٹمنٹ کی اس کے بعد, اور جب وہ 20-25 سال محنت کر کے تھک گئے ہیں, اب رزلٹ ایک ایسا عراق ہے جس کے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, وہ اپنی سازش میں ناکام ہوئے ہیں. اسرائیل کے ذریعے سے انہوں نے کتنی کوشش کی کہ لبنان اسرائیل کا ڈومین بن جائے, 1982 کے حملے سے لے کر اب تک کتنی کوشش کی, پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ پورا لبنان اس وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اقتدار کے اندر ہے. یہ خدا نے ہمیں کامیابیاں دی ہیں. اور اگر آپ پاکستان کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو پستا ہوا دیکھ رہے ہیں اور آپ مجھ سے یہ کہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کے ماننے والے کمزور پڑ رہے ہیں, تو میں آپ سے کہوں گا ہرگز ایسا نہیں ہے. اگر ہم اتنے ہی کمزور پڑ رہے ہوتے تو ہمیں مارنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی, اگر ہم میں کوئی طاقت نہ ہوتی تو ان کو ہمیں اس طرح سے مارنے کی ضرورت نہ پڑتی, وہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیتے اور ہم کمزوریوں میں پس جاتے. اگر ہم میں کچھ نہیں تھا تو ہمیں مار کیوں رہے ہیں پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے اندر کسی اور طاقت کو دیکھ رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ شہید باقر الحکیم ایک دفعہ شہید علامہ عارف حسین حسینی کی یاد میں منعقد ہونے والے ایک سیمینار میں آئے. ایران میں ایک سیمینار ہوا علامہ شہید عارف حسین حسینی کی یاد میں منعقد ہوا, اس میں شہید باقر الحکیم تشریف لائے جو بعد میں شہید ہو گئے. وہ تشریف لائے اور انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی کمیونٹی کے قائد کو شہید کیا جائے اس کا مطلب ہے وہ کمیونٹی طاقت حاصل کرنے کی طرف جا رہی ہے. فرمایا اگر عراق کے اندر کوئی طاقت نہ ہوتی شیعہ کے پاس تو شہید باقر صدر کو شہید نہ کرتے, اگر پاکستان کے شیعوں میں طاقت کا کوئی مستقبل نہ ہوتا, ان کا مستقبل خراب ہوتا, تو قطعاً علامہ عارف حسین حسینی کی شخصیت سے ان کو چیلنج نہیں ہونا تھا.
یہ کہ انہوں نے علامہ عارف حسین حسینی کی شخصیت میں ایک چیلنج دیکھا اور علامہ کو شہید کیا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پاکستان میں شیعہ کا مستقبل بہت اچھا مستقبل ہے. ایسا مطلب پہلے سیشن کا وقت یہاں پہ ختم ہونے والا ہے، اور جو میری بات جس پہ ختم ہو رہی ہے وہ یہ کہ آپ کے سامنے چیلنجز بہت بڑے چیلنجز ہیں. آپ کے سامنے چیلنج صرف ایک چھوٹے سے گروہ کی صورت میں نہیں ہے، آپ کے سامنے چیلنج پوری دنیا کے مقتدر، مستقبل اور ظالموں کی صورت میں. اب چیلنج صرف اس بات پر نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک مسجد آباد کریں گے یا نہیں کریں گے، چیلنج اس بات پر ہے کہ آپ زندگی کے نظریے میں سے کیا کچھ پیش کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر بھی یہی چیلنج ہے. آپ کے سامنے چیلنج صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سینٹر بنائیں گے یا 25 سینٹر بنائیں گے، آپ کے سامنے یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے طریقہ کار میں سے کیا چیز پیش کریں گے. آپ کو یہاں پہ جانا پڑے گا. آپ کے سامنے چیلنج یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک موقع کے اوپر 2 مجلس منعقد کریں گے، 5 یا 10 کریں گے. آپ کے سامنے چیلنج یہ ہوگا کہ جب زندگی میں اقتصاد کی بات آتی ہے تو آپ کون سا نظام پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ بینکنگ کے سیکٹر میں کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ اپنے چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. بس اکیڈیمک لیول پر آپ کا چیلنج ہے، سیاست اور طاقت کے اندر آپ کے سامنے چیلنج ہے، اور ان تمام چیلنجز کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ عبودیت اور بندگی کا چیلنج ہے. آیا آپ اللہ کے بندے رہیں گے یا دنیا کے بندے بن جائیں گے؟ یہ چند چیلنجز ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اور اس کو بہت سارے لوگ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں، لیئرز کے اوپر لیئرز بنی ہوئی ہیں جو اس چیلنج کو سمجھ رہے ہیں اور اس چیلنج کے مقابلے میں ریسپانس دے رہے ہیں. میں اور آپ کسی بھی لیئر کے اندر آتے ہوں، ہماری کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے ان چیلنجز کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے، اس کے مقابلے میں کیا کہنا چاہیے، وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ دوسرے سیشن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر وقت کے امام کے حضور ان کی جدہ ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.